ترجمہ یہ ہے جو لوگوں جو ایمان لائے ہو بکثرت زن کرنے سے اجتناب کیا کرو. بکثرت کی وجہ یہ ہو کثرت زن سے اجتناب کیا کرو تو شاید یہ بہتر طریقہ ہو. یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کیا کرو, اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو. اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, یقین اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں فرماتے ہیں, ان بعض الظن اثم, بدظنی ایک ایسا مرض ہے اور ایسی بری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے تاریخ کنویں میں گرا دیتی ہے. بدظنی ہی ہے جس نے ایک مردہ انسان کی پرستش کرائی. بدظنی ہی تو ہے جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کے صفات خلق رحم عدالتیت وغیرہ سے معطل کر کے نعوذ باللہ ایک فرد موصل اور شہ بیکار بنا دیتی ہے. الغرض اسی بدظنی کے باعث جہنم کا ایک بہت بڑا حصہ, اگر کہیں کہ سارا حصہ بھر جائے گا تو مبالغہ نہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معمولوں سے بدظنی کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اس کے فضل کو حقارت سے دیکھتے ہیں. مزید فرمایا, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہے تو اسے برا لگے, غیبت ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی برائی سچی ہے تو وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا غیبت نہیں بلکہ سچی بات کہنا ہے, یہ درست نہیں ہے. غیبت کا بہت چسکا ہوتا ہے لوگوں میں, خصوصاً خواتین میں, اور جتنا مرضی سمجھاتے رہو غیبت کا مزہ جو ان کو آتا ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس لیے کسی نہ کسی وجہ سے غیبت کرتے ہیں. اگر وہ بات سچی ہو اور کوئی ان کو ٹوکے تو کہے بالکل سچی بات ہے, ہم نے کوئی جھوٹ بات نہیں بنائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہے تو اس کو برا لگے, یعنی اگر وہ موجود ہو تو کبھی بھی وہ بات نہ کہیں, اس کا مطلب ہے غیبت کر رہے ہیں. اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو بیان کرنا اور بیان کرتا ہے تو اس کا نام بہتان ہے, غیبت نہیں ہے. خدا فرماتا ہے, لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعریف کیا گیا ہے. اب ایک بوڑھا بھائی کا گوشت کھاؤ تو بوڑھے بھائی کو کیا پتا کہ کون کیا کھا رہا ہے. یہی حال اپنے بھائی کی غیبت کرنے کا ہے. اور اس آیت میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے اس میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں. اب یہ بھی بہت غور طلب مسئلہ ہے, اس سلسلہ الہیہ میں بھی بہت غیبت کرنے والے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں, اور میرے پاس بھی غیبت کرتے ہیں جو نہایت ہی نامناسب بات ہے. اس لیے میں اصرار کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کی کوئی برائی کی طرف توجہ دلانی ہو تو سب سے پہلا تو فرض یہ ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کرو اور خود اس کو علیحدگی میں اس برائی کی طرف توجہ دلاؤ. بھائیوں میں بیٹھ کر اس کی برائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. لیکن اس جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جیسے کہ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں, اس زمانے میں بھی تھے, اس سے پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, اور اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اس میں بھی یہ لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ چسکا ایسا ہے کہ ایک دفعہ منہ کو لگ جائے تو اس کو منہ سے چھڑانا بڑا مشکل کام ہے. اگر مومنوں کو ایسا ہی متحر ہونا تھا اور ان سے کوئی بدی سرزد نہ ہوتی تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت تھی. اس سے حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس آیت کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. اب ایک سورہ الطور کی 27-29 آیت آپ کے سامنے پیش ہے. قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. ترجمہ، وہ کہیں گے یقیناً ہم تو اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والے لپٹوں کے عذاب سے بچا لیا. یقیناً ہم پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی بہت نیک سلوک کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہاں بر سے مراد ہے بہت زیادہ نیک سلوک کرنے والا، بر الرحیم اور رحیم سے مراد ہے بار بار رحمت کا سلوک کرنے والا. اسی آیت کی تشریح میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رحیمیت خدا کریم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک کام کرتے ہیں، ہر وقت نیک کاموں کے لیے تیار رہتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتے، آنکھوں سے کام لیتے ہیں، اندھے نہیں بنتے، اونچ کے دن کے لیے تیار رہتے ہیں اور رب جلیل کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جن کو روزہ رکھتے ہیں، اپنی موت اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لوٹنے کو نہیں بھولتے، کسی کی موت کی خبر سن کر عبرت حاصل کرتے ہیں، کسی کے دوست کے گم ہو جانے پر کانپ اٹھتے ہیں، دوستوں کی موت سے اپنی موتوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے ہم عمر ساتھیوں پر مٹی ڈالنا انہیں خوف دلاتا ہے، بس وہ ان کے غم سے جلتے ہیں اور خود ہوشیار ہو جاتے ہیں. دوستوں کی مفارقت انہیں اپنی موت کا نظارہ دکھا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نیکوکار بن جاتے ہیں. اب یہ جو معیار ہے حضرت عبدالعزیز مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس کو ہم اگر اپنے اوپر پرکھیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں معلوم ہوتا مومن ہے ہی نہیں. ہم سب بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ حضرت مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں سے اگر ہیں تو ان کڑی شرطوں کی پیروی کریں. لیکن میں پہلے بھی بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جو شرطیں بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی کڑی اور بہت اعلیٰ درجے کے مومن کی شرطیں ہیں. صرف مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جماعت کو اس بلند پیمانے سے پرکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کمزور ہیں اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام خود تسلیم فرماتے ہیں کمزور پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمزور ڈر کر اس راہ سلوک سے ہی قدم روک لیں اور کوشش ہی طرح کر دیں. بس فرض ہے کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت چاہتے رہیں. رحیمیت کی صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تعلیم و تفہیم کی تمام ہے. یعنی رحیمیت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب گویا جڑواں بچے ہیں دونوں. اگر رحیمیت نہ ہوتی تو یہ کتاب بھی نازل نہ ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے قبل کسی پر کتاب کے نزول سے قبل کسی پر گرفت نہیں ہوتی. جب تک بات کھول نہ دی جائے اس وقت تک کوئی شخص پکڑا نہیں جاتا، اور نہ کسی پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جب تک یہ رحیمیت ظاہر نہ ہو کسی بدکار انسان سے اس کی بدکاری کے متعلق مواخذہ اس کے بعد ہی ہوگا. اور یہاں ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کتاب کے نزول اور رحیمیت کے بعد مواخذہ ہونا ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ نازلی نہ ہوتی اور کسی کا مواخذہ نہ ہوتا؟ یہ تقدیر الہی کے خلاف ہے. اگر کسی کا مواخذہ نہ ہوتا تو پھر دنیا جو اب گناہوں سے بھری ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ گناہوں سے بھر جاتی ہے. اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا حال ہوتا. اب دیکھ لو حکومت کے مواخذے سے بھی کتنے لوگوں کی جان نکلتی ہے, اور اس ادنا دنیا کے مواخذے سے یہ گھبرا کر وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کم سے کم پکڑے نہ جائیں اور چھپ کر گناہ کریں, لیکن پکڑے جاتے ہیں اور اکثر پکڑے بھی جاتے ہیں, ان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. اگر یہ مواخذہ نہ ہو تو دنیا فسق و فجور سے اس قدر بھر جائے کہ لازماً یہ دنیا کلیتاً خدا کے غضب سے تباہ کر دی جائے. مگر وہ مقصد فرماتا ہے اور بار بار رحم کرتا ہے اور بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور اس کو فجور سے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں اور اس کی رحیمیت کے متقاضی رہیں. اب ایک اور آیت ہے جس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ کیا بات تھی اور کن بیویوں کا ذکر کر ہو رہا ہے. وہ آیت ہے, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی تو اس بات کو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کر دی ہے. تب تبھی مرضات ازواجک, صرف اس لیے کہ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اس قسم کی قسمیں تم نے کھائی ہیں, کھا رکھی ہیں, ہم یہ نہیں کھائیں گے اور وہ نہیں کھائیں گے, اور وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنے کی قسم کھا لی ہو تو یہ قسم ناجائز ہے اور اس کا توڑنا ضروری ہے. واللہ مولاکم, اللہ ہی تمہارا والی ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا اور دائمی حکمت والا ہے. اس ضمن میں حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی کتاب اور تفسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث بیان فرمائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن جحش کے گھر شہد نوش فرمایا کرتے تھے اور انہیں کے ہاں قیام فرمایا کرتے تھے. پھر میں نے اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے گھر بھی آئیں تو وہ آپ سے کہے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے. مغافیر ایک قسم کے طرف سے نکلنے والا ریسدار مادہ ہے جس میں سے ہلکی سی بو آتی ہے, بس آپ کے منہ سے مغافیر کی سی بو آ رہی ہے, اس کی بو کچھ نہ کچھ شہد سے ملتی ہے. بس یہ انہوں نے بہانہ بنایا اس حدیث کے مطابق. آپ نے فرمایا نہیں, ہاں میں زینب بن جحش کے ہاں شہد پیا کرتا ہوں, لیکن آج کے بعد میں نے قسم کھا لی ہے کہ دوبارہ شہد نہیں پیوں گا, لیکن تم اس بارے میں کسی کو ہرگز نہ بتانا. بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی بو سے نفرت تھی, بدبو سے, ہر قسم کی خوشبو پسند تھی. اسی بنا پر آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے قسم کھا لیا کہ آئندہ سے میں وہ شہد بھی نہیں پیوں گا جس میں سے بدبو آتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بیویوں کی مرضی کی خاطر تم وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں, اور حلال بھی وہ جو طیبات میں سے ہیں, حلال بھی وہ جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے اور جس پر شہد کی مکھی ایک کچرہ بنانے کے لیے کتنی دفعہ پھولوں کے چکر لگاتی ہے. یہ تصویر تو نہیں کیونکہ مضمون یہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ شفا قرار دے تم اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لو. بس یہ قسم ایسی ہے جس کا توڑنا لازم ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس قسم سے توبہ کر لی, اور یہ قسم ایسے نہیں ہے جس میں کسی دوسرے کا حق ادا کرنا والا ادا کرنا ہو. وہ قسمیں جس میں انسان کسی کو کہتے ہیں میں تمہارا یہ حق ادا کروں گا یہ اور بات ہے, مگر ایسی قسم جس میں کسی کا حق ہی نہ ہو اور خام خواہ اپنے اوپر جبر کیا جائے یہ جائز نہیں ہے, اس لیے ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے. ایک سورہ توبہ آیت 28 ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا, اسے بہت سخت شاک گزرتا ہے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے, مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار بیان کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حریص ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفت کے طور پر بیان ہوا ہے. ویسے تو حریص ایک ایسا لفظ ہے جس کے متعلق ہم پنجابی میں لوگ کہتے ہیں شوزہ, اور بہت حریص کرنے والا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بسا اوقات قرآن کریم ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو بظاہر دنیا کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں لیکن ان سے بڑھ کر تعریف ممکن نہ ہو. اسی لیے ظلم بھی فرمایا آپ کو, بہت ظلم کرنے والا, لیکن دوسروں پر نہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا. جہول بھی فرمایا, یعنی عواقب سے بے خبر, حالانکہ لوگ دوسروں پر ظلم کر کے اس کے عواقب سے بے خبر ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اپنے نفس پر ظلم کر کے دونوں لوگوں کی خاطر پھر عواقب سے بے خبر ہو جاتے تھے کہ اس کے نتیجے پہ نتیجے میں نفس پہ جو گزرے سو گزرے. بس یہاں بھی حریص کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جو غیر معمولی تعریف کے لیے استعمال ہوا ہے, کہ مومنوں کے اوپر اتنا رحم, اتنی شفقت تھی کہ حرص رہتی تھی کہ مومن کوئی دکھ نہ اٹھائیں. بالمومنین رؤوف الرحیم, وہ مومنوں پر بہت رافت کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے حکیم بھی ہے, اور اس کی حکمت اور مصلحت چاہتی ہے کہ اپنی نبیوں اور معمولوں کو ایسی اعلیٰ قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چلنی عطا کرے کہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ یہ تمام نبی علیہ السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی حکمت کی بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ ذاتیں تو کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے, مگر اگر انبیاء کو ایسی ذاتوں میں سے پیدا کیا جاتا جو دنیا کی نظر میں ذلیل اور گھٹیا ہیں تو ان کے لیے ایک بہانہ ہاتھ آ جاتا کہ یہ تو ہمارا کمی کاری ہے, یہ اس کو نبود کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لغو اعتراض کا کسی کو موقع ہی نہیں دیا. انبیاء کو ہمیشہ اعلیٰ ذاتوں میں سے چنتا ہے, ہاں اس کے ماننے والے بظاہر چھوٹے اور غریب لوگ ہوتے ہیں. بس جب بھی دیکھو دشمن نے یہ اعتراض تو کیا ہے کہ تجھے ماننے والے تیرے گرد اکٹھے ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو ہم حقیر اور معمولی جانتے ہیں. کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ تو حقیر اور معمولی تھا. یہاں تک بھی دشمن کہتے ہیں تو مجذوب تھا, تو ایسی بلند شان اور ایسے اعلیٰ اخلاق اور ایسی اعلیٰ قوم سے تعلق رکھتا تھا کہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ تجھ سے کوئی بہت عالی شان کام سنت ہوگا. تو دیکھو ساتھیوں کو غریب اور معمولی سمجھتے ہیں اور انبیاء کو اپنی ذات میں اعلیٰ درجے کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے نبیوں کو تمام لوگوں سے برتر اور بالا ذاتوں اور رشتوں سے منسلک کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں دشمنوں کے پاس کوئی بہانہ انکار کرنا رہا. ساتھیوں پر جو انکار تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو نیچے درجے کا نہیں سمجھتا جو تم سمجھ رہے ہو، میں تو ان کی بہت ہی عزت احترام کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک جو اللہ سے تعلق باندھے وہی اونچا ہے، جو اللہ سے تعلق کاٹ لے وہی نیچا ہے۔ حضرت وسیم علیہ السلام والسلام اسی آیت کی تفسیر میں نبی فرماتے ہیں، یہ نور قرآن نمبر 2 صفحہ 39 میں درج ہے، تعلیم قرآن ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور ابرار اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو۔ اب یہ بھی بار بار پہلے بیان کیا جاتا ہے، فسق اور فجور اور کفر سے نفرت ہے، فاسقوں اور فاجروں سے نفرت ہے۔ یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی فاسق اور فاجر اگر بد ہو تو اس سے نفرت جائز نہیں ہے، ہاں اس کے فسق و فجور سے نفرت بے شک کرو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک موقع پر یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا دوست شراب کے نشے میں دھت کسی گندی نالی میں جا پڑا ہو اور لوگ اس پر تمسخر کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو تو میں وہاں خود جاؤں، اس کو اس گند سے نکالوں اور سہارا دے کر اس کو صاف جگہ پہ پہنچاؤں اور اس کی صفائی کروں۔ یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک نمونہ ہے جو آپ کے انحفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بدی سے نفرت لیکن بدوں سے پیار، بدوں سے رحمت اور شفقت کا سلوک، اور ہر بدی سے نفرت۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے جس کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آئے گی۔ سمجھتے ہیں تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور ابرار اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ کافروں یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں صرف مومنوں کو متعلق نہیں فرمایا بلکہ کافروں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ یہ مزید نقطہ ہے اس مسئلے کا جو حضرت مسلم السلام کی تحریک سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ عام طور پر مفسرین اس کو صرف مومنوں تک محدود کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنوں تک محدود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہلاکت پر بھی دکھ پہنچتا تھا۔ اور اسی مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیت فلعل کا باخر داخل نفس کا اعلیٰ فارح علم حاضر حدیث اصفہ اور اس مضمون کی دوسری آیت بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین معاند اور شدید دشمنی کرنے والوں سے بھی آپ کو نفرت نہیں ہوتی تھی، ان پر رحم آتا تھا اور ان کے لیے اپنے نفس کو ہلاک کرتے تھے دعائیں کرتے ہوئے۔ چنانچہ اسی لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں اے کافرو یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو نہیں دیکھ سکتا اور نہایت درجے خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پاؤ۔ ایک سورہ الحدید کی 10ویں آیت ہے، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوف رحيم۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر بین آیات یعنی روشن آیات نازل فرمائی۔ اب آیات کو روشن فرما کر اسی نسبت سے فرمایا ليخرجكم من الظلمات إلى النور، تاکہ وہ تمہیں ظلمتوں اور تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رؤوف اور رحیم ہے. اس وہی صرف جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, یہ وہ صفات جو آپ کی تھی وہ دراصل خدا کی صفات ہیں جو بدرجہ یکسانیت یعنی اللہ اور رسول کے دل میں, یعنی کہیں تو یہ اللہ اور رسول کے اندر جو ہمگیر یکسانیت ہمیشہ رہتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی صفات کے سامنے ایسا جھکتے تھے وہ خود ان صفات کے حامل ہو گئے. اس بنا پر رؤوف الرحیم کا لفظ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے, اور یہی لفظ دراصل بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. حضرت شریف المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ روزانہ ظلمت سے نکل کر نور کو نہیں جا رہا تو وہ مومن نہیں ہے. اور یہ بھی ایک اپنے اعمال کی پہچان کا ایک بہت ہی اعلیٰ ذریعہ ہے. دراصل ہر مومن کو اپنے اعمال کی پہچان کے لیے یہ کسوٹی اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اگر ہر روز اس کی کوئی برائی چھٹ کر الگ نہ ہو جائے اور کوئی خوبی نہ آ جائے, خاص تھوڑی ہی ہو, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرا قدم ترقی کی طرف نہیں اٹھ رہا. اور ہماری اتنی برائیاں ہیں کہ اگر ہم روزانہ بھی ان برائیوں میں سے کچھ کو چھانٹ کے الگ کریں تو پھر بھی وہ باقی رہیں گی, اور اس منزل تک پہنچنا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے وہ تو ایک بہت بڑی کی بات ہے. اتنا بلند مقام ہے کہ حقیقت میں انسان کو ہیبت ہوتی ہے اس مقام کو دیکھ کر بھی کہ ہم کیسے یہ سفر, یہ عظیم شان سفر کیا کریں گے. مگر سفر شرط ہے, کچھ نہ کچھ ضرور انسان سفر کے نتیجے میں سفر طے مسافت طے کرتا ہے. کتنا ہی لمبا سفر ہو, ایک ایک قدم منزل کے قریب ہوتا چلا جائے تو بالآخر سفر کی مسافت طے ہو جاتی ہے. بس یہی سلوک ہے جو ہمیں خدا کے بندوں کو اپنے اعمال کے متعلق کرنا چاہیے. ایک ایک قدم روزانہ سوچ کر کوئی نہ کوئی برائی دور کرتے چلے جائیں, کوئی نہ کوئی خوبی اس برائی کی جگہ اپنے نفس میں داخل کرتے چلے جائیں, تو اس کا نام ہے ظلمت سے نکل کر نور کی طرف سفر کرنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس قدر انسان کے نفس میں طرح طرح کے وساوس گزرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قرآن شریف دور کرتا ہے اور ہر ایک طور کے خیالات فاسدہ کو مٹاتا ہے. اب اس میں قطعاً ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ ہر قسم کے مفاسد کی اصلاح کے لیے قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی آیت موجود ہے, اور غور سے اگر پڑھیں اللہ سے آخر تک تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی مناہی ہیں اور کتنے عوامر ہیں جو قرآن کریم بندوں کو دیتا ہے, اور ہر ان میں سے جو امر ہے کہ یہ کرو وہ روشنی کا سفر ہے, اور ہر جو مناہی ہے کہ یہ نہ کرو وہ ظلمت سے بچنے کا سفر ہے. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان سب کو قرآن شریف دور کرتا ہے اور ہر ایک طور کے خیالات فاسدہ کو مٹاتا ہے اور معرفت کامل کا نور بخشتا ہے. کہ جو کچھ خدا کی طرف رجوع ہونے اور اس پر یقین لانے کے لیے معرف و حقائق درکار ہیں سب بتا کرتا ہے. قرآن کریم میں ہر بات موجود ہے, ایک ادنا سی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نہ ہو. اس زمانے کی باتیں بھی موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, آپ سے پہلے کی ابتدائے آفرینش کی باتیں بھی موجود ہیں, تخلیق عالم کا ذکر بھی موجود ہے, کیسے دنیا کی ابتدا ہوئی, کہ کس طرح مٹی اور پانی سے انسان کو بنایا گیا, کیسے جنات بنے اور جن سے مراد کیا ہے, یہ بہت لمبے مضامین ہیں. اور قرآن کریم کا کمال ہے کہ ان سب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. کہ آخری زمانے کا ذکر بھی اور آخری زمانے تک کی ہونے والی باتوں کا بھی ذکر موجود ہے. یہ ذکر بھی موجود ہے کہ انسان کے سوا اور اعلیٰ درجے کی مخلوق بھی اسی دنیا میں پیدا ہونے والی ہے, تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پورا ہو کر جب اس کا آپ کے کامل انکار کے نتیجے میں بندوں پر کامل تباہی آ جائے گی, تو پھر خدا تعالیٰ اسی دنیا سے کچھ اور وجود بھی پیدا کرے گا. اور یہ باتیں حیران کن ہیں اور ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود ان باتوں کا خیال تک گزرتا, مگر یہ باتیں ہیں اور قرآن کریم نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. بس اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ سب جہان چھان جن وہ مارے جتنی دکانیں ہیں دیکھیں, قرآن کریم سے جیسا کوئی شیشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, قرآن کریم جیسی کوئی کتاب دکھائی نہ دے گی جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بیان کرے تو ہر بڑی سے بڑی بات ہوگی. پھر حضرت مسیح موعود صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اس لیے کہا جاتا ہے, فرماتے ہیں ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کرنے کے لیے تجھے نہیں بھیجا, یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے, بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جائے. جیسا کہ خدا تمام جہان کا خدا ہے, ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لیے رحمت ہیں, اور آپ کی ہمدردی تمام دنیا سے ہے نہ کسی خاص قوم سے. اب ایک آیت ہے سورہ الحشر آیت 11, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور جو لوگ ان کے بعد آئے, یعنی ابتداء میں ایمان لانے والوں کے بعد آئے, وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کیوں نہ رہنے دے, اے ہمارے رب یقیناً تو بہت شفیق اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب یہ اکیلی آیا تھی شیعہ مذہب کو جڑوں سے اکھیڑ دیتی ہے, کیونکہ شیعہ مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جو پہلے ایمان لائے ان سب کی برائی کی جائے اور امیر المومنین کو امیر الفاسقین سمجھا جائے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں کو فاسق فاجر سمجھنا ان کے نزدیک نیکی ہے, حالانکہ یہ تینوں بعد میں آنے والوں سے بہت پہلے سے ایمان لائے تھے اور نہایت مشکل وقت میں ایمان لائے تھے, جبکہ ایمان لانا کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں تھی, بہت قربانیاں دینی پڑتی تھیں. انہوں نے آغاز سے لے کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک آپ کے ساتھ کامل وفاداری کا سلوک کیا, کہ جو لوگ ان کو برا کہیں ان کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے, اور جو ان سے سچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے. یہی بات غالباً حضرت امام باقر نے کہی تھی, مگر اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں. اور ایک آیت ہے آخری آیت جو اس خطبے کی ہے, اس کے بعد پھر اگلے خطبوں سے دوسرا مضمون شروع ہوگا, وہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی, وہی ہے جو بے مانگے دینے والا, بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ ذات پاک جس کا نام ہے اللہ، تمام تمام صفات کاملہ سے موصوف، تمام برائیوں سے پاک، وہ جس کے سوا کوئی بھی پرستش و فرما برداری کے لائق نہیں، اپنی ذات کو جو تمام غیبوں کا غیب ہے آپ ہی جانتے ہیں۔ اب یہاں یہ نقطہ معرفت کا، اس سے پہلے میں نے کسی اور مفسر کی زبان سے نہیں سنا یا قلم سے نہیں پڑھا، فرماتے ہیں اپنی ذات کو جو تمام غیبوں کا غیب ہے آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں عالم الغیب، تو سب سے زیادہ تو وہ خود غیب ہے جو ہماری ظاہری نظروں اور آنکھوں سے غائب رہتا ہے اور اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تمام ان اشیاء کو جو موجود ہو تو فنا ہو گئے یا اب تک ابھی پیدا ہی نہیں ہیں، صرف اس کے علم میں ہی ہیں اور تمام موجودات کو جانتا ہے۔ وہ رحمان بروں بھلوں سب کا روزی رساں ہے، بن مانگے فضل کرنے والا، وہ رحیم جو پہلوں کو اپنے فضل و رحم سے بخشے اور کسی کے سوال و محنت کو ضائع نہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ خدا جو واحد لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرما برداری کے لائق نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے، اگر کوئی اور اللہ بھی ہو اور وہ اس کا شریک ہو تو پھر تو ان دونوں خداؤں کے درمیان ایک جنگ ہونی چاہیے۔ ہر حکومت دوسری حکومت پر چڑھائی کرتی ہے اور اپنے آپ کو غالب دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ ایسی ایک فطرتی بات ہے کہ جس سے اگر خدا نخواستہ سوالی خدا نخواستہ زمین سے نکل گیا، اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اس صفت سے یہ صفت رکھتا کہ اپنے سوا کسی کی خدائی کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اور خدا ہے تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا، یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کی وحدانیت ہی میں ہمارا امن ہے۔ اگر وحدانیت نہ ہوتی تو کوئی قانون قدرت بھی دوسرے قانون قدرت سے مطابق نہ ہوتا، ایک قانون کسی ایک خدا نے بنایا ہوتا، ایک دوسرا قانون کسی اور خدا نے بنایا ہوتا، اور وہ قانون ہی آپس میں ٹکراتے رہتے۔ لیکن ساری کائنات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں کوئی قانون قدرت کسی دوسرے قانون قدرت سے ٹکراتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی کا نام آئنسٹائن نے سمیٹری رکھا ہے۔ اس زمانے میں جب وہ ابھی زیادہ متکبر نہیں ہوا تھا، اس نے بے اختیار یہ کہا کہ اگر خدا تعالیٰ کی ہستی کا کوئی اور ثبوت نہ بھی ہو تو یہی ثبوت بہت کافی ہے کہ اس کی کائنات میں عجیب سمیٹری ہے۔ ہر قانون دوسرے کے متعلق قانون سے مرغبت رکھتا ہے، ہر قانون دوسرے قانون کے ساتھ چل کر اسے سہارا دیتا ہے، نہ کہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ بس یہ سمیٹری اکیلی بھی اہل علم کے لیے کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم کریں، کوئی اور قانون نہیں سوائے ایک قانون کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس صورت میں خدائی معرض خطر میں رہے گی اگر کوئی اور خدا بھی ہو، تو یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنے چاہیں، دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات مفترض کریں، تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے۔ اب صفات باری تعالیٰ پر غور کر کے دیکھ لیں، ان سے بہتر صفات سوچی نہیں جا سکتی۔ اور باوجود اس کے کہ اس وقت تک ہمیں نامی نام معلوم ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں جو آئندہ بڑھتے چلے جائیں گے اور دریافت ہوتے چلے جائیں گے، ان ناموں میں کوئی ایک نام بھی دوسرے سے تضاد نہیں رکھتا، ہر نام اور ہر صفت دوسرے نام اور دوسری صفت کی تائید کرنے والا ہے. پھر فرمایا عالم الغیب ہے، یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اب یہ بھی وہی حضرت رفت المسیح اول والی بات ہے، اور معلوم ہوتا ہے آپ نے حضرت مسیح موضوع علیہ السلام والسلام سے لی تھی یہ کہنا کہ عالم الغیب ہے، یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہم آفتاب اور مہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں، مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے خاصے ہیں. یہ فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردے میں نہیں ہے. یہ جائز نہیں کہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو. وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا. وہ جانتا ہے کب اس نظام کو توڑے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کیسا کب ہوگا. صبح ہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے. پھر فرمایا اور رحمان، یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے، نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی پیدائش میں، ان کے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے. اس مضمون پر میں پہلے بھی بارہا روشن ڈال چکا ہوں کہ انسان کی بدائی سے پہلے بھی، بہت پہلے، تو وجود ہی نہیں تھا. وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیے، جن چیزوں کی انسان کو مختلف ترقی کے مدارج میں ضرور پڑ سکتی تھی. ہر وہ چیز اس وقت دریافت ہوئی جب انسان اس سے فائدہ استفادہ اٹھا سکتا تھا. جب استفادہ نہیں کر سکتا تو وہ دریافت نہیں ہوئی. بس یہ سارا لمبا سفر ہے انسانی ارتقاء کا، انسانی علم کے ارتقاء کا. اور جب اس کا علم ایک حد سے آگے بڑھا، اس وقت اس کی ضرورت کی چیز اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، یہ جو ابھی ہماری پیدائش سے پہلے سے پیدا شدہ ہے. تو یہ رحمان ہے، وہ جانداروں کی ہستی ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے، نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی پیدائش میں، ان کے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے. جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا. اس عطیے کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے. قرآن کریم کے متعلق بھی یہ جو بحث چلی ہے، مخلوق ہے کہ غیر مخلوق، اس کو یہ بات حل کر دیتی ہے ہمیشہ کے لیے. خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور بیان یعنی کلام کو پیدا نہیں کیا، بالکل سکھایا ہے. بس قرآن غیر مخلوق ہے اور عدل سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ رحمان کہلاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ الرحیم، یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے. اسلامی اصول کی فلسفی. اب یہ رحیمیت جو مضمون چل رہا تھا، آج اس مضمون کو ختم کر رہا ہوں، اور آئندہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری صفات کے بارے تعالیٰ میں سے صفات کا ذکر چلے گا. جیسے میں بیان کیا ہے، یہ ایک ناپید کمار سمندر ہے جو ایک انسانی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، انشاءاللہ اس مضمون کو میں آگے بڑھاتا رہوں گا. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.